لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور درود بيجي محمد وعلى آله
اللهم صل على محمد
ابتداء ہے نام سیدا سے بازمت مادر حسین پہ بابا سے قرآن
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم مومنین کرام خداوند عالم انشاءاللہ آپ کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے محرم سے لے کر سفر اور سفر سے رب الاول تک کا جو سفر ہے ہمارا یہ سفر محبت اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کا سفر ہے مودت کا سفر ہے خداوند عالم اس مودت کے اظہار کو ہماری جانب سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس نے اس کو اجر رسالت قرار دیا خدا کرے کہ قیامت کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو ہونے والے افراد میں شامل ہو جائیں خدا سے یہ دعا ہے کہ خداوند عالم اسی مودت کے سفر میں ہماری مدد فرمائے اور جو آخری حجت خدا ہے اس سے مودت کا جو حق ہے اس کے ظہور کے آمادگی کا جو فرض ہم سب پر عائد ہے خدا اس مودت کو ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق صلاحیت اور ہمت عطا فرمائے خدا سے دعا کریں کہ خداوند عالم انشاءاللہ اس ماہ عزا کو جو اب آہستہ آہستہ ہمارے درمیان سے جا رہا ہے آج 2 تاریخ ہو گئی چند دن باقی ہیں خداوند عالم انشاءاللہ اس ماہ عزا کو یہ جو گزر گیا ایام عزا امام عصر کے بغیر ہماری زندگی کا آخری ایام عزا ماہ عزا قرار دے اگلا سال انشاءاللہ زمانے کے امام کے حضور میں ہمیں اور آپ کو اس عزاداری کو برپا کرنے کی سعادت اور توفیق میسر آئے امام عصر کے ظہور کی تعجیل کے لیے اپنی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے امام عصر کے قلب مبارک کو شاد کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا عزیزان محترم سورہ مبارکہ فاطر کی آیت نمبر 5 ہے جس کو سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی خداوند عالم نے اس میں انسانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یا ایہا الناس اے انسانوں ان وعد اللہ حق یہ جان لو کہ خدا کا وعدہ ہی سچا وعدہ ہے فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور شیطان تمہیں فریب میں مبتلا کر کے راستے سے نہ ہٹا دے۔ خداوند عالم کا وعدہ جو اس نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا، کہ جس میں خداوند عالم نے بیان کیا کہ اے حبیب، آپ کا ہی دین تمام ادیان پر غلبہ حاصل کر کے رہے گا، اسلام دنیا کے ہر قلعے کو فتح کر لے گا، زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی بلند نہیں ہو رہی ہوگی۔ خداوند عالم کا وعدہ ہے کہ اس کی زمین پر خداوند عالم کے نیک بندوں کی حکومت ہوگی۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 میں خداوند عالم نے اس کو ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے لکھا ہے، طے کر لیا ہے، ہمارے پاس مقرر شدہ ہے، کتبنا فی الزبور، زبور کے اندر، من بعد ذکر، ذکر کے بعد، کہ یہ پوری کی پوری زمین خداوند عالم کے نیک اور صالح بندوں کی میراث بن کر رہے گی۔ اس پوری زمین پر جو حق حکومت ہے وہ خدا کے نیک اور صالح بندوں کا ہے۔ حضرت علیہ محترم، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب سے یہ قرآن کریم نازل ہوا، یعنی آج سے 1400 سال پہلے، اس وقت سے لے کر اب تک پوری زمین کے اوپر خداوند عالم کے نیک بندوں کی حکومت نافذ نہیں ہوئی ہے۔ مختلف حصوں میں نیک انسانوں کی حکومتیں رہیں، اچھے انسانوں کی حکومت رہی، لیکن آیت نے بیان کیا ان الارض، مکمل زمین، ارض کا ترجمہ کریں مکمل زمین، ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کہ زمین کے ہر حصے پر میرے صالح بندوں کی حکومت ہوگی، یعنی ہر زمین کا حصہ خداوند عالم کی وحدانیت کی گواہی، نبوت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی، اور ولایت علی ابن ابی طالب کے نعروں سے گونج اٹھے گی۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب زمین کے اوپر صالحین کی حکومت ہوگی، جہاں صالحین کا تذکرہ ہے وہاں یقیناً اہل بیت علیہ السلام ان صالحین کے اندر سر فہرست ہیں۔ لہذا پوری کی پوری کائنات اللہ کے حکم کے مطابق اس طرف جا رہی ہے۔ ہم اور آپ اس دنیا کے اس سفر میں شریک ہیں۔ بعض اوقات انسان حالت سفر میں ہوتا ہے لیکن اس کو اس سفر کا احساس نہیں ہوتا، ہم اس حالت سفر کے اندر ہیں۔ ہم اس حالت سفر میں دنیا کے اعتبار سے ایک تاریک دور کی طرف جانے والے ہیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام کی روایات کے مطابق ہم انتہائی شاندار دور میں داخل ہونے والے ہیں۔ دنیا ڈرا رہی ہے کہ دیکھو یہ دور جو آنے والا ہے یہ بڑا بھیانک دور ہے، یہ جو آنے والا دور ہے، ابھی آپ تمام آگاہ لوگ بیٹھے ہیں، اسی سے متعلق انشاءاللہ گفتگو ہماری رہے گی، کہ دنیا کے اندر اس وقت قحط کی طرف بڑھتا جا رہا ہے معاملہ، دنیا قحط کی طرف جا رہی ہے۔ رشیا یوکرائن کی جو جنگ ہوئی، اس کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ آیا وہ یہی آیا کہ اب دنیا کے اندر قحط پڑے گا۔ کیوں پڑے گا؟ چونکہ یوکرائن جو ہے وہ گندم کا پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، اگر یہ ملک جنگ کے اندر مبتلا ہو گیا، رشیا نے اس پر حملہ کر دیا، یہاں اس پہ جنگ ہو گئی، دنیا میں گندم کی قلت ہو جائے گی، کمائن کے نظر بھی آ رہی ہیں تمام چیزیں۔ اس کے باوجود اب دنیا کہاں جا رہی ہے؟ دنیا کو کہا جا رہا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ کہاں جا رہے ہیں؟ برائی کی طرف، بدی کی طرف، تاریکی کی طرف جا رہے ہیں۔ حتی تک ٹائمز میگزین جو ہے، جو لوگ اہل دقت ہیں، اہل مطالعہ ہیں، اب ٹائم میگزین کا تذکرہ اہل دقت سے کیوں مخصوص ہے؟ اس لیے کہ جو زمانے کے اندر زندگی گزارتا ہے وہ چیزوں کو بہت دقت سے دیکھتا ہے۔ اس پہ حدیث کے ذریعے سے دوبارہ پلٹوں گا آگے گفتگو کے اندر۔ ٹائمز میگزین ہے کہ جو اپنی تھیوریز کو پیش کرتا ہے، اپنے نظریات کو پیش کرتا ہے، وہ چیزیں کہ جو وہ چاہتے ہیں زمانے میں اپلائی کرنا، اس کو پہلے سے بتاتے ہیں، بعض چیزوں کی خبر دیتے ہیں۔ اس کا ایک سارے ورق چھپا جو فرنٹ پیج ہوتا ہے اس میگزین کا، آپ نے دیکھا ہوگا، میں بھی فقط تذکرتاً بیان کر رہا ہوں، اس کے اوپر گندم کی ایک بالی، جس کو ہم خوشہ کہتے ہیں، بالی کہتے ہیں، کہ جس کے اندر کئی گندم کے دانے لگے ہوتے ہیں، اس کی تصویر تھی۔ یہ کب ہوا؟ جب رشیا اور یوکرائن کی جنگ ہوئی، اور اس بالی کے اندر اب ہوتا کیا ہے, گندم لگی ہوتی ہے, گندم کے چھوٹے چھوٹے دانے لگے ہوتے ہیں ایک خوشے کے اندر, ایک بالی کے اندر. اس سارے ورق کے اندر فرنٹ پیج کے اندر جو تصویر تھی, وہ تصویر کیا تھی کہ گندم کی بالی کو دکھایا لیکن اس کے اندر انسان کی کھوپڑیوں کو دکھایا گندم کی جگہ, کہ انسان کی کھوپڑیاں ہیں جو اس گندم کے دانوں کی جگہ لگی ہوئی ہیں. کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ کہ انسان اس دنیا کا ایک تاریک دور کی طرف جا رہا ہے, قحط سالی کی طرف جا رہا ہے. اب یہ جو معاملہ آ گیا یہ قحط سالی کی طرف جائے گا, انسانوں کی اموات ہونا شروع ہو جائیں گی. دنیا یہ سکھا رہی ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا مکتب کیا بتا رہا ہے کہ تم اس دور کی طرف جا رہے ہو. یہ طبیعی حرکت سفر ہے جو زمانے کے امام کے ظہور کی طرف جا رہا ہے, اور اس ظہور کے اندر کے حالات یہ ہیں. دنیا کہہ رہی ہے قحط کی طرف جا رہے ہو. آئمہ علیہ السلام نے بیان کیا کہ دنیا اس خوشحالی کی طرف جا رہی ہے کہ امام کے آنے کے بعد زمین کا ہر ذرہ تر و تازہ ہو جائے گا, انسان کا پاؤں کسی خشک جگہ پر نہ پڑے گا. جہاں انسان قدم رکھے گا وہاں پہلے سے ہی زمین کی تر و تازگی ہریالی موجود ہوگی, حتیٰ اس قدر خوشحالی ہوگی کہ انسان خیرات لے کر ڈھونڈے گا کہ کسی ضرورت مند کی مدد کر پائے, کوئی خیرات لینے والا میسر نہ آئے گا. اب یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تاریخ کے اندر بتایا ہے. ہم طبی سیر کے دوران ذریعے سے اس سمت میں انشاءاللہ حرکت کر رہے ہیں, لیکن اسی کے کچھ تقاضے ہیں, اسی کے کچھ لوازمات ہیں جس کو اپنی جانب سے ہمیں بھی ادا کرنا ہے انشاءاللہ. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. بس اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے نتیجے میں بہت شاندار مستقبل ہمارے انتظار میں ہے, ہمارا انتظار کر رہا ہے. لیکن اس شاندار مستقبل کو آباد کرنے والا امام ہمارے انتظار میں, وہ ہمارے انتظار میں. ایک شاندار مستقبل ہمارا منتظر ہے, وہ ہمارے انتظار میں کہ ہم اس تک پہنچیں. لیکن وہ جو شاندار مستقبل آباد ہوگا, وہ جس امام کے ذریعے سے ہوگا, وہ ہمارے انتظار کے اندر ہے. اس کے امام کی آمادگی کا زمانہ ہے. عزیزان محترم, خدا بند عالم نے بیان کیا ان وعد اللہ حق, اے انسانو اس بات کو جان لو جو وعدہ خدا نے کیا وہ حق ہے, وہ سچ ہے, وہ ہو کر رہے گا. خدا بند عالم اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یخلف المیعاد, خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. وعدے کا خلاف کرنا انسان کی کمزوری سے متعلق ہے, انسان کی کم علمی سے متعلق ہے. جو کم علم ہو, کمزور ہو, لالچ میں پڑ جائے, حرص و طمع میں مبتلا ہو جائے, وہ وعدہ خلافی کرتا ہے. لیکن خداوند عالم ان تمام صفات سے مبرہ ہے, منزہ ہے. اسی لیے ہم اس کے لیے سبحان اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. پاک اس منزہ خداوند عالم ہر عیب سے, کوئی عیب خدا کی ذات میں موجود نہیں ہے, کسی کی چیز کی بھی نسبت نہیں دی جا سکتی. لہذا خدا وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یخلف المیعاد, خدا وعدے کے خلاف نہیں کرے گا, وعدہ ہے. قرآن کریم میں تین جگہوں پر خداوند عالم نے اسی حکومت کی جو ہے وہ واضح نوید دی ہے. سورہ صف کے اندر, سورہ توبہ کے اندر, سورہ فتح کے اندر. فقط آیت کو بیان کر دوں تاکہ ذہن میں یہ آیت بیٹھ جائے جن لوگوں کے ذہن میں یہ آیت نہیں ہے. هو الذی ارسل رسوله بالهدى, وہی خدا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا. ودین الحق, اسی رسول کا دین دین حق ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ, اور اس نے اس رسول کو جو بھیجا ہے اس لیے کہ اس کے دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کر رہے. لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون, چاہے مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. کون سا دین غالب آ کر رہے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اس عالم کے اوپر, کائنات کے اوپر غالب رہے گا. خدا کا وعدہ ہے. اس خدا کے وعدے کے ساتھ خداوند عالم نے بیان کیا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق, خدا کا وعدہ حق ہے, سچ ہے, ہو کر رہے گا. خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. لیکن تمہیں اس وعدے سے ہٹانے کے لیے دو چیزیں موجود ہیں. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, دیکھو دنیا کے دھوکے میں نہ پڑ جانا. یہ دنیا کا دھوکہ, دنیا کے اندر اس کی رونقیں, زرق و برق, اس کی چمک, اس کی روشنی, یہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں دھوکے میں ڈال دے. اب یہ ہم سب کو خدا مخاطب کر کے کہہ رہا ہے فلا تغرنکم الحیات الدنیا, تمہیں دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورِ, اور اس کی طرف بھی توجہ رکھنا کہ جس نے پہلے آدم کو گمراہ کیا, گمراہ نہیں کیا یعنی راستے سے تھوڑا سا ہٹا دیا, حضرت آدم کو بہکا دیا, اس کی طرف بھی توجہ رکھنا. بس دو چیزوں کو خداوند عالم نے گمراہی کا سبب قرار دیا, ایک خود دنیا کے اندر یہ خصوصیت موجود ہے کہ یہ دنیا انسان کو اپنی جلوہ افروزی کے ذریعے سے, اپنی چمک اور رونق کے ذریعے سے دھوکہ دے سکتی ہے, جس کو امام علی علیہ السلام نے دعائے کمیل میں بیان کیا ہے کہ خدا یا یہ دنیا ہے اس کی رونق ہے کہ جو انسان کو دھوکے میں ڈالتی ہے, دھوکے میں ڈالتی ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر علی والے ہو تو یاد رکھنا علی مرتضیٰ نے اس دنیا کو تین طلاقیں دے دی تھی, اگر علی ابن ابی طالب سے تمہارا تعلق ہے تو یاد رکھنا علی ابن ابی طالب نے اس دنیا کو کہا تھا الدنیا غری بغیری, اے دنیا علی کے علاوہ کسی اور کو دھوکا دینا, علی تیرے دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں کیونکہ علی حقائق سے واقف ہیں. عزیز علی علیہ الصلوۃ والسلام امیر المؤمنین امام المتقین ہیں, تو جو ان کے پیچھے چلنے والا مومن ہے وہ بھی اپنے مولا کی طرح پھر دنیا سے دھوکا نہیں کھا سکتا. تقاضا تبعیت یہ ہے, پیروی کا تقاضا یہ ہے. ایسا کیسے ممکن ہوگا؟ آپ خود سوچئے کہ میرا امام ایک جہد میں بڑھ رہا ہو, میں اس کے پیچھے چلنے کا مدعی ہوں اور میرا راستہ امام سے الگ ہو. امام کہہ رہا ہے کہ میں دنیا سے دھوکا نہیں کھاؤں گا, ہے دنیا غری بھی غیری, میرے علاوہ کسی اور کو دھوکا دینا مجھے دھوکا نہیں دے سکتی, میں تیری حقیقت سے واقف ہوں. اب میرا امام آگے جا رہا ہے جہاں دھوکا نہیں ہے اور خدا نخواستہ میں دھوکے پر عمل کر رہا ہوں, دھوکا کھا رہا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ میں امام کے راستے سے ہٹا ہوا ہوں, میرا قدم امام کے راستے پر نہیں ہے, میں امام کے نقش قدم پر نہیں چل رہا. یہاں پر بھی شیطان مجھے دھوکہ دے رہا ہے کہ نام میں مولا کا لے رہا ہوں, عمل میرا مولا کے عمل سے بہت جدا ہے. درود پڑی محمد والے محمد پر. عزیزوں یہ بحث اس دوران غیبت کبریٰ کی اہم بحثوں میں سے, ہم اور آپ جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں, میں ابھی آیت کی تھوڑی سی وضاحت کو روک دیا اس جملے کی بیان کرنے کے لیے کہ ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں دھوکوں کے اعتبار سے, فریب دغل دھوکا اس کے اعتبار سے شاید ہی کبھی ایسا زمانہ آیا ہو, شاید ہی کبھی ایسا زمانہ آیا. چونکہ آج کے دور میں آپ کے سامنے دنیا نے جو ترقی کی ہے, اس ترقی کے اندر جو لوازمات شامل ہو گئے ہماری زندگی کے اندر, ہر تھوڑی دیر بعد ایک خبر آپ تک پہنچتی ہے. پہلے زمانے میں خبر کو دوسری جگہ تک پہنچنے میں وقت لگتا تھا, مثال کے طور پہ کوفہ میں کیا ہوا, کوفے کی خبر مکہ مدینہ حجاز پہنچنے میں وقت لگتا تھا, جب گھوڑ سوار گھوڑے پہ بیٹھ کر جائے گا تو کوفے کی خبر پہنچے گی مکہ میں. کتنا دن کا فاصلہ ہے؟ تین دن, چار دن, پانچ دن, جو بھی سفر کا فاصلہ ہے. افریقہ میں جو کچھ ہوگا اس زمانے میں اسے پہنچنے میں وقت لگے گا. آج دنیا کے کسی کونے کے اندر کچھ ہو رہا ہو کوئی وقت نہیں لگتا. اس وقت ابھی میں اور آپ بیٹھ کر اپنی اسی محفل اور مجلس کو دنیا کے جس کونے میں چاہیں پہنچا سکتے ہیں, ایسا یہ کہ نہیں ہے؟ کوئی وقت نہیں ہے. میں اور آپ اسی لمحے دنیا کے جس حصے کی خبر چاہیں وہ لے سکتے ہیں. لہذا اس خبر کے دوران, اس دنیا کے دوران کے جہاں اتنا تیز ایڈوانسمنٹ آ چکی ہے, میڈیا اپنا کام کر رہا ہے, وہاں یقیناً دھوکے کے ذرائع بڑھ گئے ہیں. دھوکہ شدت پر ہے. میں انشاءاللہ اپنی مجلس کے اختتام سے پہلے کچھ روایات کو آپ کے سامنے پیش کروں گا. بس ہمارے اور آپ کے لیے یہ دوران بہت اہم دوران ہے, حساس دوران ہے. ہمارے اور آپ کے لیے ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہم دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو گئے تو پھر زمانے کے امام کا اور ہمارا راستہ جدا جدا ہو جائے گا. محترم, اس سے پہلے کہ مزید باتوں کو آگے بڑھاؤں, زمانے کے امام کی طرف توجہ اب ہر دور سے زیادہ ہو جانی چاہیے اور الحمدللہ ہو بھی گئی ہے. اگر اس دوران اس زمانے کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ دھوکہ بہت دے سکتا ہے, فریب میں ڈال سکتا ہے, انسان کو حق سے ہٹا سکتا ہے, تو وہیں اس دور کی ایک اچھی خصوصیت یہ ہے کہ زمانے کے امام کی طرف توجہ بھی بڑھی ہے, زمانے کے امام کی طرف لوگوں کا رخ ہو گیا ہے. لوگ نوجوان مخصوصاً زمانے کے امام سے عشق اور محبت کرنے لگے, زمانے کے امام کا حصہ ہماری زندگیوں میں اللہ کے فضل و کرم سے بڑھ گیا ہے, لیکن جتنا کہ اس کا تقاضا ہے ابھی بھی اس حد نصاب تک نہیں پہنچا ہے. کوئی یہ سوچے کہ اس حد نصاب تک پہنچ گئے کہ جو زمانے کے امام کی مودت کا حق ہے, تو یقین سے جانیے ابھی اس جگہ نہیں پہنچے. اگر پہنچے ہوتے تو زمانے کے امام کا ظہور ہو چکا ہوتا. اگر ہم نے اس حد نصاب کو پا لیا ہوتا, ہر چیز کا ایک نصاب ہوتا ہے, خمس کا ایک نصاب ہے, جب وہ حد آ جائے آپ پر خمس واجب ہے, زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے, جب اس حد تک پہنچ جائیں زکوٰۃ واجب ہے. اسی طرح اولیاء خدا سے محبت کا بھی ایک نصاب ہے, ایک حد ہے, اولیاء خدا کی طرف رخ کرنے کی بھی ایک حد ہے, ایک نصاب ہے. جب اس نصاب تک انسان پہنچ جائے گا تو وہ حجت خدا ظاہر ہو جائے گی. اس چیز کو سمجھیے گا امام علی علیہ السلام کی زندگی سے. مولا متقیان جن کا ظاہری حق غصب کیا گیا, اور یہ جو ایام چل رہے ہیں ابھی نہیں ایام کی بات نہیں ساری, رسول اللہ کی شہادت 28 سفر کو ہے اور آج ہم دو رب الاول کے اندر بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں. یقیناً یہی ایام تھے اس زمانے میں سن 11 ہجری میں کہ جب یہ تمام واقعہ مدینے میں ہو رہا تھا. لہذا ان ایام کی اہمیت کو بھی سمجھیے گا, ان ایام کو بھی سمجھیے گا. یہی ایام تھے, اسی طرح کے حالات ہوں گے اس وقت. لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ظاہری خلافت کو جب لیا گیا ہمارے اعتبار سے, جو حق تھا ہمارے اعتبار سے نہیں خدا کے اعتبار سے, خدا کے رسول کے اعتبار سے, چونکہ خدا نے اپنے رسول کو غدیر قم میں آخری حج میں پابند کیا تھا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول جو پیغام آپ تک پہنچا ہے اسے پہنچائیے, فئن لم تفعل فما بلغت رسالتہ, یہ پیغام نہیں پہنچایا تو آپ نے کاری رسالت انجام ہی نہیں دیا ہے. اور کون سا کام تھا جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا تھا؟ تمام آیتوں کو پہنچایا تھا, تمام پیغامات پہنچا دیے تھے, لیکن رسول اللہ نے اس کام کو انجام دیا, غدیر قم پہ جمع کیا, سب کو روکا, روکنے کے بعد آگے والوں کو پیچھے آنے کا حکم, پیچھے والوں کا انتظار, اور اس کے بعد غدیر قم کا ممبر, اور اس پر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لے جانا, طویل ترین خطبہ رسول اللہ کی حیات کا غدیر کا خطبہ, اس خطبے کو ارشاد فرمانا, لوگوں سے پہلے یہ اقرار لینا, الست اولا بکم من انفسکم, اے مسلمانوں, اے لوگوں, کیا میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا, یعنی آیا میں تمہارا سرپرست ہوں یا نہیں ہوں؟ اور جب لوگوں نے کہا بلا اللہ کے رسول آپ ہی ہمارے سرپرست ہیں, تو پھر اللہ کے رسول نے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں سرپرست ہوں اس کا یہ علی بھی سرپرست ہے. اس کے بعد جو واقعات ہوئے عزیزان محترم وہ آپ کے سامنے, ظاہری خلافت جو مولا سے لی گئی, یعنی جس کو رسول اللہ نے بیان کیا تھا, وہ جب حق چھن گیا, امام علی علیہ السلام نے 25 سال گزارے اسی مدینے کے معاشرے میں, لیکن 25 سالوں میں امام علی اپنے فرائض کو انجام دیتے رہے, جو فرض تھا امام علی وہ کرتے رہے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے کے اندر بھی جو خلافت کی مسند پہ لوگ بیٹھے تھے ان کی مدد کی ہے. نوجوانوں کے لیے فقط اس جملے کو عرض کرتا ہوں, آگے بڑھ جاؤں, کہ کیوں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کا حق چھن گیا تھا تو جو خلافت کی مسند پہ لوگ بیٹھے تھے ان کی مدد کیوں کرتے تھے؟ امام علی علیہ السلام ان افراد کے مددگار نہیں تھے, امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی مدد کرتے تھے. امام علی نے نہج البلاغہ میں خود بیان کیا ہے کہ میں جب دیکھا کہ اگر میں آگے نہ آؤں مختلف موقعوں کے اوپر تو کیا ہوگا, اسلام ختم ہو جائے گا, اسلام کی بنیاد ویران ہو جائے گی, مجھے یہ خطرہ لاحق ہوا کہ رسول اللہ کی محنتیں ضائع ہو جائیں گی اور اگر میں آگے نہ بڑھا تو یہ تمام خطرات اسلام کو لاحق ہوں گے, لہذا جہاں جہاں ضرورت پڑی میں آگے بڑھا, میں نے اسلام کو مٹنے سے بچایا ہے. امام علیہ السلام نے کسی کی خلافت کو مدد فراہم نہیں کی, امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کو بچایا. اس کی توجیہات, اس کی وجوہات موجود ہیں. آنے والے آتے تھے, بیٹھنے والوں کو رسول کا خلیفہ سمجھ کر باتیں کرتے تھے, جواب نہیں ملتا تھا, لوگ کہتے تھے کہ یہ کیسے جانشین رسول ہیں جن کے پاس ہمارے علمی سوالات کا جواب ہی موجود نہیں ہے, جو حقائق کو بیان نہیں کر سکتے, اور یہ ہم تاریخ کی کتابوں سے ہی بیان کر رہے ہیں, اس بات کے جا بجا اقرار موجود ہیں کہ لولا علی لہلاک فلان, لولا علی لہلاک عمر,
یہ ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے. امام علی علیہ السلام کے خطبات موجود ہیں, امام علی کے فیصلے موجود ہیں, اس چیز کا اقرار ہے ان کی کتابوں میں. لہٰذا امام علی علیہ السلام نے یہ کام کیا. بہرحال 25 سال کا دور امام نے گزارا عزیزوں, ابھی لوگوں کے ذریعے سے وہ حد نصاب نہیں آئی کہ امام علی میدان میں آ کر کام کرے. تیسرے خلیفہ کے قتل کے اوپر کیا ہوا, سارے کے سارے لوگ امام علی علیہ السلام کے دروازے پر آ گئے. آنے کے بعد امام علی سے کہا کہ اے علی, اب آپ کے علاوہ کوئی اور اس امت کا کارساز نہیں ہے, آپ آگے نہیں بڑھیں گے, نتیجہ کیا ہوگا, اس امت کا کوئی رائی نہیں بچے گا, چلانے والا نہیں بچے گا. اس وقت آپ حالات دیکھیں کتنے شدید ہیں کہ جو تیسرا خلیفہ ہے وہ قتل ہو چکا ہے, اسے مار دیا گیا ہے, مدینہ کے اندر ہوا ہے. تو جو کیجئے گا, یعنی وہی مدینہ جہاں رسول اللہ نے اسلام کی تبلیغ کی, دین پھیلایا, رسول اللہ کا روزہ مبارک وہاں موجود ہے, مسلمان موجود ہیں, وہاں فتنہ اور سازشیں یہاں تک پہنچ گئے کہ تیسرے خلیفہ کا قتل ہوا. اے علی, اگر آپ آگے نہ بڑھے معاملہ ختم ہو جائے گا, یہ جو رہی صحیح امت ہے یہ ختم ہو جائے گی. اب جب یہ بات ہوئی, امام علی کے پاس لوگ آئے, اس کو امام علی نے اپنے خطبے میں بیان کیا کہ لولا حضور الحاضر, اگر یہ آنے والے لوگوں کا اجتماع نہ ہوتا اور ان کے جمع ہونے کے سبب میرے اوپر حجت خدا تمام نہ ہوتی تو میں اب بھی باہر نہ نکلتا. ان لوگوں کے آنے کے بعد حجت تمام ہو گئی, یعنی حد نصاب آ گیا کہ اے علی علیہ السلام, اب آپ اس امت کی رہنمائی سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں کر سکتے, چونکہ سب آپ کے دروازے پر آ گئے. یہ حد نصاب ہے کہ لوگ مل کر زمانے کے امام کی طرف رخ کریں, توجہ کریں, اس سے درخواست کریں, تو زمانے کے امام کے اوپر حجت تمام ہو جائے گی. بس توجہ کیجئے گا, اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی زمانے کے امام, میرے اور آپ کے زمانے کے امام کے لیے وہ حد نصاب نہیں ہوئی کہ جو امام کے اوپر آنے کی حجت کو تمام کر سکے. ابھی بھی اس کا مطلب ہے کہ ہماری اس طرح سے رخ, توجہ, ترجیحات میں امام عصر شامل نہیں ہوئے. وہ امام جیسے امام علی پر حجت تمام ہوئی, امام عصر میں بھی حجت تمام ہونی چاہیے. درود پڑھی محمد والے محمد. بہرحال عزیزوں, یہ زمانہ فتنوں کا, آزمائشوں کا زمانہ, دوران غیبت کبریٰ غربال ہے, چھلنی ہے جس میں مراب چھانے جا رہے ہیں, سفر ہے جس میں آگے بڑھ رہے ہیں, اس کا انتہا بہت اچھا ہے انشاءاللہ, لیکن اس کے اندر سے گزرنے کے لیے اپنی آمادگی چاہیے. خدا نے کہا دنیا کے دھوکے میں مت آنا, فلا تغرنکم الحیات الدنیا. یہ دنیا کی زندگی کی خصوصیت ہی ہے کہ تمہیں دھوکے میں ڈالے گی. پروردگار کیوں خصوصیت ہے؟ خدا جواب دے گا, اس لیے کہ میں نے تمہیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے, میں نے اس دنیا میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا. خدایا کیوں نہیں بھیجا اس دنیا میں ہمیشہ کی زندگی گزارنے کے لیے؟ اپنی طرف سے جواب دوں گا, خدا شاید پلٹ کر کہے اس لیے کہ تمہاری قدر و قیمت اس سے کہیں زیادہ ہے کہ تم فقط اس دنیا کے لیے بنائے جاؤ. تمہاری قدر و قیمت اس سے کہیں زیادہ ہے کہ تم فقط اس دنیا کی زندگی پہ خود کو آمادہ کر لو. تم اپنے وجود کو پہچانو, اپنی ظرفیت کو پہچانو. میں نے تم کو اس فانی دنیا کے لیے خلق نہیں کیا. تمہارے اندر جو خصوصیات میں نے رکھی ہیں, تم ہو کون؟ تم میرا شاہکار خلقت ہو, میں نے تمہیں بنایا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین, تمہیں بنانے کے بعد خدا نے اپنی تعریف کی ہے کہ کتنا بابرکت ہے وہ ذات کہ جو بہترین خلق کرنے والا ہے. تمہیں اس دنیا کے لیے خلق نہیں کیا, اس دنیا میں بھیجا ہے, سفر کے لیے آئے ہو. اس لیے یاد رکھنا, فلا تغرنکم الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکا نہ دے. اس دنیا کو جس نے حقیقت میں سمجھا, وہی امام کہ جس نے واضح طور پہ کہا کہ لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا, یہ ظاہری پردے ہٹا بھی دو تو میرے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے, میں دنیا کی حقیقت سے واقف ہوں. اب جو دنیا کی حقیقت سے واقف ہے, پھر دنیا سے ٹریٹمنٹ کا طریقہ بھی وہی بتائے گا. وہی امام بتا رہا ہے کہ اے میرے مومنوں, اس دنیا کے دھوکے میں مت آنا, یہ دنیا دیکھے جانے کے قابل بھی نہیں ہے. غری بھی غیری, میرے غیر کو جا کے دھوکہ دینا, میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں, اسی طرح میرا مومن بھی تیرے دھوکے میں نہیں آئے گا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور, دنیا سے جو لوگ نکل پائیں گے, دنیا کی ظاہری چکا چون سے جو دھوکے میں نہیں پڑیں گے, ان کے لیے اگلا خطرہ موجود ہے. وہ خطرہ کون سا ہے؟ شیطان کا خطرہ موجود ہے. اسی لیے دونوں جگہ پہ خدا نے بیان کیا، دو چیزیں بہکائیں گی، خود دنیا کی خاصیت بہکا ہوا ہے، اس کی چکا چون، مال و دولت، دولت کی ریل پیل، بڑے بڑے عہدے مل جانا، اس کی لالچ، ہرس، طمع اس کے اندر ہے. جو اس سے نکلے گا وہ اگلا مرحلہ ہے اس کے لیے، وہ کیا ہے؟ شیطان. فلا یغرنکم باللہ الغرور. دیکھو وہ دھوکہ دینے والا کہ جس نے تمہارے آدم کے پہلے آدم کو دھوکا دیا تھا، وہ تمہیں دھوکا نہ دے دے. اگر تم تھوڑا سا مرحلہ اوپر لے کر چلے گئے، دنیا تمہیں بہکا نہیں سکی، وہ تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ تمہیں آخری لمحے تک بہکائے گا. توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، قرآن کی آیت سورہ فاطر کی آیت نمبر 5 ہے، جس کو آپ کے سامنے تھوڑا سا کھولا ہے میں نے، وضاحت ہے، اس کی وضاحت میں نہیں جا رہا ہوں میں. بس دنیا کے لیے، میرے اور آپ کے لیے دو دھوکے ہیں، خود دنیا کی حقیقت، دنیا کا ظاہر. اگر کوئی مومن اس سے اوپر چلا جائے گا، اگلا دھوکا دینے والا شیطان ہے. اس نے دھوکا دینا ہے، اس نے فریب میں ڈالنا ہے. اس نے پہلے آدم کو نہیں بخشا. پہلے آدم نے کہاں دھوکا کھایا؟ توجہ کیجئے گا، اس کی تفصیل کے اندر اور تفسیر کے اندر علماء نے بیان کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ ظاہری چکا چوند سے کوئی دھوکا کھائے، دنیا کی ظاہری رنگینیوں سے دھوکا کھائے. وجہ، اس کی وجہ حضرت آدم کو دھوکا کھانا ہے. حضرت آدم نے کہاں دھوکا کھایا؟ جہاں یہ دنیا کی چکا چوند موجود نہیں تھی. حضرت آدم کہاں تھے؟ جنت میں تھے. اب جنت میں دھوکا کس چیز سے کھایا؟ دنیا کی ظاہر تو موجود ہی نہیں تھا جو دھوکا کھاتے، دوسری چیز موجود تھی، وہ کیا تھی؟ شیطان، اس کا فریب. ہمارے بابا ہیں آدم، جد ہیں ہمارے، ہمارا سلسلہ ان سے، ہم بنی آدم ہیں یا نہیں ہیں؟ تو انسان اپنے باپ سے میراث میں لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ چیزوں کو ورث ملتا ہے انسان کو، میراث میں چیزیں آتی ہیں. ہمارے ورثے میں بھی یہ چیز آئی ہے کہ ہم دھوکا کھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. توجہ کیجئے گا، ہمیں فریب میں مبتلا کیا جا سکتا ہے، چونکہ پہلے آدم کو فریب میں مبتلا کیا گیا، اور وہاں فریب دنیا نے نہیں دیا، وہ دوسرا جو حصہ ہے شیطان ہے، اس نے فریب دیا. کہاں دھوکا کھایا جناب آدم نے؟ جنت کے اندر دھوکا کھایا، اس کے اندر اس نے فریب میں مبتلا کر دیا. بس خدا نے کہا اس دھوکے میں مت رہنا، خدا کا وعدہ سچا ہے، یاد رکھنا. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. عزیزوں، اس کی ظاہر تفصیل بہت زیادہ ہے، میں بس اس آیت کو یہاں روک رہا ہوں، اب اگلے مطلب کی طرف آتا ہوں، وقت انتہائی محدود ہے. انسان جو دھوکا کھاتا ہے، اس کے اندر جو اہم ترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ اس دھوکے سے کیسے بچے؟ اپنے اندر اچھائی کو بڑھائے، اپنے اندر برائی کو کم کرے، یہ تمام چیزیں موجود ہیں. لیکن اس سے زیادہ اہم چیز ہے جس کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے، اور ہر انسان کو ہر دور میں ضرورت رہی، وہ کیا ہے؟ دھوکا کھانے سے پہلے انسان کو اس چیز کو سمجھنا ہے، ہمارا ایک دشمن ہے، ہمارا دشمن ہے، ہم دشمن کو باور نہیں کرتے، ہمیں دشمن کی دشمنی کا یقین نہیں ہے. خدا خصوصیت کے ساتھ قرآن میں کہہ رہا ہے ان الشیطان لکم عدو، اے مومنوں شیطان تمہارا دشمن ہے. یہاں تک تو ایک بیان ہے، خبر ہے، اسٹیٹمنٹ ہے، وہ خدا نے ہمارے علم میں اضافہ کر دیا، بس شیطان تمہارا دشمن ہے. اگلا ٹکڑا اس سے زیادہ اہم ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذہ عدوا، بس تم بھی اس کے ساتھ دشمنی کرو. حکم الہی ہے یہ، توجہ کیجئے گا، حکم الہی ہے. وہ پروردگار جو مجھے اور آپ کو کہتا ہے کہ کوئی تمہارا ظاہری طور پر حق غصب کر لے، کیا کرو؟ علی کی طرح سیکھو صبر کرنا، تحمل کرنا سیکھو. کوئی تمہارے ساتھ کسی غلطی کا مرتکب ہو جائے، قابل بخشش ہو تو اہل بیت کے راستے پر چلتے ہوئے معاف کر دینا. خدا بند عالم ہمیں یہ حکم دے رہا ہے. شیطان کے معاملے میں خدا کہہ رہا ہے نہیں، سادہ مت سمجھنا، ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے. اسٹیٹمنٹ نہیں ہے فقط، آگے آرڈر ہے، حکم ہے، فاتخذہ عدوا، اے مومنوں، مسلمانوں، قرآن پڑھنے والوں، تم بھی اس کے ساتھ دشمنی کرو، تم بھی اس کو دشمن سمجھنا. اب دشمنی کرنے کے تقاضے عزیزان محترم، دوستی کے بھی تقاضے ہیں، دشمنی کے بھی تقاضے ہیں. ہمارا اور آپ کا جو راستہ اہل بیت علیہ السلام کا راستہ ہے، اس راستے میں آیا فقط محبت ہے؟ تو آپ خود جواب دیں گے نہیں، فقط محبت نہیں ہے. آپ اور میں زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، دیگر زیارتیں پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، اسی کے اندر ہمیں اہل بیت نے سکھایا، دیکھو زندگی کا راستہ فقط محبت کا راستہ نہیں ہے، محبت کے ساتھ ایک اور چیز ہے، انی سلم لمن سالمکم، اے اہل بیت علیہ السلام، اے میرے مولا حسین، ہر اس شخص سے میری محبت دوستی ہے جس کی آپ سے دوستی ہے. یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی، اگلا جملہ کیا ہے؟ وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ، اور ہر اس شخص سے میری دشمنی اور جنگ ہے جس کی آپ سے جنگ ہے. یعنی راستہ اہل بیت علیہ السلام کا محبت اور دشمنی کا راستہ ہے. ایسا یہ یا نہیں ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کی زیارتوں کے اندر سکھایا گیا دیکھو دنیا کا راستہ محبت کا اور دشمنی کا راستہ ہے. دنیا کے اندر تنفر بھی ہے, انزجار بھی, بیزاری بھی ہے اور محبت بھی ہے. اور اس محبت تک حقیقت میں پہنچو گے ہی نہیں جب تک تمہارے اندر صحیح تنفر نہ ہوگا. توجہ کیجئے گا. اسی لیے اللہ سے پہلے کیا چیز ہے؟ کلمہ. بنیاد کیا ہے؟ اس کلمے کی بنیاد پہلے تنفر ہے, پہلے نفرت ہے, پہلے بیزاری ہے. لا الہ, بیزار ہوں میں, کوئی معبود نہیں ہے, انکار کر رہا ہوں, کوئی قابل پرستش نہیں ہے, کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا. یہ نفرت ہے, بیزاری ہے, انزجار ہے. جب انسان نے اپنے آپ سے نفی کر دیا کہ کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے, کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا, اس کے بعد آئے گا الا اللہ, سوائے اللہ کے. محبت سے پہلے تنفر ہے. ان الشیطان لکم عدو, دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے. فتخذ عدو, اس کو تم اپنا دشمن سمجھنا. اب دشمنی کے بھی تقاضے, دوستی کے بھی تقاضے. دوستی کا تقاضا اپنے دوست کی خیر خواہی کرنا ہے, اس کا خیال کرنا ہے, اس کے حضور و غیبت کے اندر اس کے مفاد کا جو ہے دفاع کرنا ہے, اس کے لیے دعا کرنا ہے. بہت سے تقاضے. دشمنی کا بھی تقاضا ہے. سب سے پہلے تقاضا یہ کہ اس دشمنی کو سیریس سمجھو. اس کو نہ سمجھو کہ نہیں کسی اور کے لیے ہے, تمہارے لیے بھی ہے. اس کے بعد جب تم اس کو سیریس لوگے تو اب اس کی چالوں کو پہچانو. پھر اپنے اندر دیکھو کہ تمہارے پاس ایسی ہے کیا چیز کہ جس کے لیے دشمن دشمنی کر رہا ہے. تمہارے گھر میں اگر کوئی چیز قیمتی رکھی ہے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اگر کوئی آئے گا چوری کرنے تو کہاں جائے گا؟ اس قیمتی چیز کی طرف جائے گا. سند ہوگی گھر کی, جواہرات ہوں گے, زیورات ہوں گے, پیسہ ہوگا, جو بھی قیمتی ہے. لہذا اس کو آپ کیا کریں گے؟ دشمن سے بچا کر رکھیں گے. وہ اپنے اندر پہچانو پھر کیا قیمتی شے ہے جس کو وہ لینے آ رہا ہے, کس چیز کو چنانے آئے گا, کس چیز کو وہ حملہ کرے گا. اس کے بعد اس کا راستہ کیا ہوگا, کس طرح سے آئے گا. فتخذ عدوا کے اندر یہ ساری بحثیں کھلیں گی کہ تم اس کی دشمنی کو سیریس لو. وہ تمہارا دشمن ہے, اس نے قسم کھائی ہے. کب قسم کھائی ہے؟ جب آدم کی خلقت ہو رہی تھی, جب آدم علیہ السلام کو منایا گیا, اس میں خدا نے اپنی روح کو ڈالا. اس کے بعد خدا نے کہا سجدہ کرو سارے کے سارے, تمام ملائکہ کو سجدہ ہوا, ابلیس کو بھی حکم ہوا, اس نے سب نے سجدہ کیا. اللہ ابلیس ابا واستکبرا, انکار کیا, استکبار کیا, کہا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. وہاں اس نے قسم کھائی, ربی بما اغویتنی, جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا, لاغبینہم اجمعین, میں تیرے ان انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کروں گا. یعنی ایک انسان کا قسم خوردہ دشمن موجود ہے. خدا کہہ رہا ہے فتخذ عدوا, اے انسان اگر بچنا ہے تو یاد رکھنا وہ دشمن ہے. ہر لمحے اس کی دشمنی کو سمجھنا, ہر لمحے اس کی طرف توجہ رکھنا. فقط دوستی نہیں ہے, دشمنی بھی ہے. اسلام کے اندر ہے ان السلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. میں دوست ہوں ہر اس کا جس سے آپ کی دوستی ہے, دشمن ہوں اس کا جس سے آپ کی دشمنی ہے. اسلام کے اندر فقط یہ نہیں ہے کہ انسان دوستی کرے ایک چہرہ رکھے, نہیں, دونوں چہرے. اس چیز کو رسول اللہ نے کر کے دکھایا, امام علی نے کر کے دکھایا. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست بھی ہیں, امام علی کے دشمن بھی ہیں. بعض اوقات انسان یہ سوچتا ہے کہ اچھا انسان وہ ہے جس کا کوئی دشمن نہ ہو. آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ اچھائی نہیں ہے, چونکہ جو اچھائی کا معیار ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے. خصوصیات کا جو معیار ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے. علی ابن ابی طالب کی زندگی میں دیکھیے, امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فقط دوست تھے یا نہیں, امام علی علیہ السلام کے دشمن بھی تھے. جس شدت کے ساتھ امام علی کے دوست تھے, اسی شدت کے ساتھ امام علی کے دشمن بھی تھے. شہید مرتضیٰ مطہری نے امام علی کے اوپر جو کتاب لکھی جاذبہ و دافع علی, اس کے اندر یہ بیان کیا کہ اگر امام علی کے دوستوں میں ہمیں رشید حجری, حجر ابن عدی, میثم تمار جیسے لوگ نظر آتے ہیں کہ کٹ گئے, اعضا بکھر گئے ان کے, فقط ایک سوال تھا, علی سے فقط بیزاری کا اظہار کر دو. انہوں نے اپنے سوالوں پہ علی علیہ السلام سے بیزاری کا اظہار نہیں کیا. شدت ہے دوستوں کی, تو امام علی علیہ السلام کے دشمن بھی اسی شدت کے ساتھ ہیں. شہید مطہری بیان کرتے ہیں, یہ جو آپ نے پڑھا کتابوں کے اندر سنا کہ امام علی کی شہادت کے بعد امام علی علیہ السلام کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا. جناب سیدہ کا تو اس لیے اٹھا کہ ان کی وصیت تھی. مولا علی کا جنازہ کیوں رات کی تاریکی میں اٹھا؟ امام علی علیہ السلام ہیں, اس وقت جب شہادت ہوئی ہے, چوتھے خلیفہ ہیں. میں نے ابھی بیان کیا کہ لوگ آ گئے تھے امام علی کے پاس, آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لیکن چوتھے خلیفہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں. کیوں؟ اس لیے کہ اس چوتھے خلیفہ کو خطرہ ہے, جان کا خطرہ تھا, شہادت ہوئی ہے. اس کے بعد امام حسن کو یہ خطرہ ہے کہ جو میرے بابا کے دشمن ہیں وہ دشمنی میں اتنے شدید ہیں کہ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ جنازہ جا رہا ہے تو اس جنازے کی بھی بے ادبی کریں گے, جیسے امام حسن مصطفیٰ کے جنازے کی بے ادبی ہوئی. اس سے بڑھ کر ہے, امام علی کا جنازہ رات میں نکلا, امام حسن نے روایت کے مطابق 40 جگہوں پر اونٹوں کو روانہ کیا ہے, 40 جگہوں پر, تاکہ دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ ان جگہوں پر امام علی کا جنازہ جا رہا ہے. کیوں امام حسن نے مصطفیٰ چھپانا چاہتے ہیں اپنے بابا کی قبر کو؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ دشمن اتنا شدید ہے کہ اگر اسے قبر کا پتہ چل جائے گا تو ممکن ہے وہ قبر سے امام علی علیہ السلام کی لاش کو نکال لے. یہ آپ کو پتہ ہے, اور نوجوانوں کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے تقریباً 100 سال بعد امام علی کی قبر آشکار ہوئی ہے. ایسا نہیں تھا کہ امام علی کی قبر پہلے دن سے آشکار ہو گئی ہو. سوچئے, تاریخ ہے, پڑھیے اس چیز کو. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ شدت ہے, وہاں دوست بھی شدت والا ہے. میر سمیع تمار شدید دوست ہے امام علی کا, رشید حجری, حجر ابن عدی شدید دوست ہے امام علی کے. ان سے کہا جاتا ہے کہ تم امام علی سے فقط زبان سے بیزاری کا اظہار کر دو, ایک دفعہ کہہ دو علی کو پسند نہیں کرتے. انہوں نے کہا نہیں کریں گے, کہا گردن اڑا دیں گے, کہا اڑا دو. اور اس کے بعد جب ان سے کہا جاتا ہے تمہیں تمہارے بچوں کو ماریں گے تو پلٹ کر کہتے ہیں کہ ایک خواہش ہے. وہ سمجھتا ہے شاید پلٹ گئے ہیں, شاید اپنی توبہ کرنا چاہتے ہیں, علی کے راستے سے ہٹنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کیا خواہش ہے؟ کہتے ہیں خواہش فقط اتنی ہے کہ اس سے پہلے کہ میری گردن اڑائے میرے بچوں کی گردن میرے سامنے اڑا دیں. حیران ہو جاتا ہے حاکم شام کہ یہ کیا بات ہوئی, تمہارے سامنے تمہارے جوان بچے کی گردن اڑا دوں؟ کہتے ہیں ہاں. کا وجہ؟ کا وجہ یہ کہ میں اطمینان کے ساتھ مرنا چاہتا ہوں. ممکن ہے کہ جب تم میری گردن اڑاؤ, مجھے مار دو میرے بچوں کے سامنے, تو کہیں ایسا نہ ہو میری گردن کو, کٹی ہوئی گردن کو دیکھ کر, لاش کو دیکھ کر میرے بچے کے دل میں خوف لاحق ہو جائے, اور ایسا نہ ہو میرے بعد وہ علی سے بیزاری کا اظہار کر دے. میں چاہتا ہوں اطمینان کے ساتھ مروں, پہلے میرے بچے کی گردن اڑاؤ کہ وہ علی کی محبت پر اس دنیا سے جا رہا ہے, پھر میری گردن اڑا دے. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. بس حضرت محترم, یہ محبت, یہ راستہ ہے. تنفر بھی اس کے اندر, اسلام کے اندر تنفر بھی ہے, بیزاری بھی ہے. زمانے کے اندر آپ نے اگر سفر طے کرنا ہے, محبت اور تنفر دونوں چیزیں ساتھ لے کر چلنی ہے. اس چیز کو سمجھنے کے لیے زمانے کو پہچاننا, زمانے کی پہچان کرنا اہم ہے. میں اور آپ جس زمانے میں اپنی زندگی گزارے شدید ہے, لیکن اس کے لیے امام علی علیہ السلام نے بیان کیا, لَتَحْجُمُ الْعَالِمُ بِزَمَانِهِ لَتَحْجُمُ عَلَيْهِ اللَّوَابِسُ. جو اپنے زمانے سے واقف ہوتا ہے, زمانے کی تاریکیاں اس کو دھوکہ نہیں دے سکتی. شیطان دھوکہ دے گا, شیطان فریب میں مبتلا کرے گا, لیکن جو اپنے زمانے سے واقف ہوتا ہے شیطان اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا, اس کو بہکا نہیں سکتا. عزیزوں, میرے اور آپ کا جو زمانہ انتہائی اہم ہے. میں ایک روایت کو آج پڑھ کر, اگر موقع ملا تھوڑی سی اس کی تفصیل, اور اس کے بعد اگر نہیں موقع ملا تو انشاءاللہ کل اسی روایت سے دوبارہ شروع کروں گا. میں اور آپ اس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں, یہاں پر حالات کتنے شدید ہیں اس کو اس روایت سے سمجھے گا. یہ دوران غیبت کبریٰ دجالی فتنوں کا زمانہ ہے. دجالی فتنہ, دجال ہمارے یہاں ایک فرد نہیں ہے, ایک نظام ہے. برادران اہل سنت کے یہاں دجال ایک فرد کا نام ہے, ہمارے یہاں ایک نظام کا نام ہے. وہ نظام جو زمانے کے امام کا مقابلہ کرنے والا نظام ہے, وہ نظام کے جو زمانے کے امام کے آنے میں ایک رکاوٹ ہے, اس نظام کے ذریعے سے امام کے ظہور کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کی جائے گی. لیکن خدا کا وعدہ, میں نے عرض کی آیت کون سی لی جس میں خدا نے کہا خدا کا وعدہ حق ہے, اس وعدے پر یقین رکھنا, اس وعدے کے مطابق زندگی گزارنا. دجالی نظام کتنا شدید ہے, یعنی اس کے اندر کہا گیا کہ انسان دجالی فتنوں سے بوڑھا ہو سکتا ہے. ایک جوان, اتنے شدید فتنے ہوں گے کہ جوان بوڑھا ہو جائے گا, یعنی اتنی شدت ہے. لیکن اس سے زیادہ شدید ایک چیز بیان کی ہماری روایتوں نے, فقط میں سمجھتا ہوں شاید میں اس روایت کو آپ کے سامنے بیان کر پاؤں. اس کی تفصیل انشاءاللہ کل آنے والے وقت میں آپ کے سامنے, اگر قید حیات میں رہے انشاءاللہ. اس حدیث کو اپنے امام امام علی رضا علیہ السلام سے سماعت فرمائیے. آمین. امام نے ارشاد فرمایا ان ممن ينتحل مودتنا اهل البيت من هو اشد فتنه على شيعتنا من الدجال. فقط حدیث کا ترجمہ. امام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہمارے شیعوں کا ہم سے مودت کا دعویٰ کرنے والوں کے ذریعے سے ان ممن ينتحل مودتنا اہل البیت, ہماری مودت کا پھر الفاظ کو سمجھیے گا دعویٰ کرنے والوں کی جانب سے ایسا فتنہ ہوگا, من ہوا اشد فتنۃ علی شیعتنا من الدجال, کہ ان کا فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ شدید ہوگا. ہماری مودت کا دعویٰ کرنے والوں کی جانب سے فتنہ ہوگا ہمارے شیعوں کے لیے کہ جو دجال کے فتنوں سے زیادہ شدید ہوگا. یہ کسی غیر کے لیے نہیں ہے, میرے اور آپ کے لیے حدیث, چونکہ اس وقت میں اور آپ اس زمانے سے گزر رہے ہیں. گزشتہ زمانے والوں نے بھی اس حدیث سے استفادہ کیا ہوگا, فیض اٹھایا ہوگا, میرے اور آپ کے لیے حدیث اس وقت بہت زیادہ اہم ہے. امام رضا علیہ السلام نے بیان کیا. پوچھنے والے نے پوچھا بے مازا, اے فرزند رسول کیوں ہوگا, دجال سے زیادہ بڑا فتنہ کیوں ہوگا, اور وہ بھی ان کی جانب سے جو آپ کی مودت کا اظہار کر رہے ہوں گے, آپ کی مودت کا ظاہری اقرار کر رہے ہوں گے. امام نے ارشاد فرمایا بے موالات اعدائنا و معادات اولیائنا, اس لیے فتنہ شدید ہوگا کہ وہ جو ہماری ولایت کا, ہماری مودت کا اقرار ظاہری طور پر کر رہے ہوں گے وہ ہمارے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہوں گے, ہمارے شیعوں سے دشمنی کر رہے ہوں گے. ان کے عمل کے اندر ہمارے دوستوں سے دشمنی, ہمارے دشمنوں سے دوستی ہوگی. جب ایسا ہوگا تو پھر کیا ہوگا, اذا کان کذالک اختلط الحق بالباطل, جب ایسا ہوگا تو حق اور باطل آپس میں مخلوط ہو جائے گا, حق اور باطل کی آمیزش ہو جائے گی. واشتبہ الامر, اور لوگوں کے اوپر کام دشوار ہو جائے گا, اس کی پہچان مشکل ہو جائے گی. فلم یعرف مؤمن من منافق, ایسے حالات ہو جائیں گے کہ بہت آسانی سے مومن اور منافق کا فرق واضح نہیں کیا جا سکے گا. سمجھیے گا اس بحث کو جناب محترم, کل انشاءاللہ اس کی تفصیل, اگر زندہ رہ گیا تو اس کی تفصیل کل. یعنی یہ رسول اللہ والا زمانہ نہیں ہوگا کہ رسول اللہ کے زمانے میں منافق کی پہچان آسان تھی. کیا پہچان تھی؟ اہل سنت کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے, ہماری کتابوں میں موجود ہے. اہل سنت کی کتابوں میں سے ایک راوی نے نقل کیا کہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں اور رسول اللہ کے بعد جب دیکھنا چاہتے تھے کہ کون مومن ہے کون منافق, تو اس کے سامنے علی ابن ابی طالب کا تذکرہ چھیڑ دیا کرتے تھے. جس کے چہرے پہ علی کے نام سے مسکراہٹ آ جاتی تھی سمجھ جاتے تھے یہ مومن ہے, جس کا چہرہ اتر جاتا تھا سمجھ جاتے تھے یہ منافق ہے, کیونکہ یہ پہچان رسول اللہ دیکھ کر گئے تھے. اور کتنی سادہ پہچان تھی, توجہ کیجئے گا, کتنی اچھی پہچان تھی, روایات میں موجود ہے. دعائے ندوہ میں بھی یہی ہے, لولا انت یا علی, میں اور آپ دعائے ندوہ میں پڑھتے ہیں, لولا انت یا علی, اے علی ابن ابی طالب اگر آپ نہ ہوتے, لم یعرف المؤمنون بعدی, رسول اللہ سے اس حدیث کو نقل کیا دعائے ندبہ کے اندر, کہ اے علی اگر آپ نہ ہوتے تو میرے بعد مومنوں کی پہچان نہیں ہو سکتی تھی. ایمان کی پہچان, مومن کی پہچان علی بن ابی طالب. لیکن یہ جو زمانہ ہے دوران غیبت کبریٰ, اتنا شدید زمانہ ہے کہ اس کے اندر مدعی ہوگا ولایت اہل بیت کا, مودت اہل بیت کی بات کرنے والا ہوگا, محبت اہل بیت کا پیغام دینے والا ہوگا, مگر امام کہہ رہے ہیں اس کا فتنہ دجال سے زیادہ شدید ہوگا. بس عزیزوں, گفتگو یہاں پہ روک کر مصائب کی طرف آؤں. اگر انسان اپنے زمانے کی شبہات کو, فتنوں کو, آنے والی مشکل کو نہ پہچانے, امام علی علیہ السلام کی اس روایت کو جو آپ کے سامنے پڑھی ابھی, عالم بے زمانے ہی لا تہجم علیہ اللوابس, جو اپنے زمانے کا علم رکھتا ہے پھر زمانے کی تاریکیاں اس کو دھوکا نہیں دے سکتی. اگر ایسا ہو, کوئی اپنے زمانے کا عالم نہ ہو, زمانے کی پہچان نہ رکھتا ہو, تو پھر کیا ہوگا, زمانے کی تاریکیاں اس کے اوپر غلبہ کر لیں گی. اگر کوئی شخص اپنے زمانے کو نہ پہچانے, اس کے فتنوں کو نہ پہچانے, اس کے اندر ہونے والے آزمائشوں کو نہ پہچانے, اور ان آزمائشوں کے اندر اپنے فریضے کو نہ پہچانے, تو پھر اتنی بڑی مصیبتیں آتی ہیں کہ جناب سیدہ سے اس جملے کو نقل کیا جاتا ہے، سبت علیہ مصائب لو انھا سبت علی الایام سرن لیالیا، بابا آپ کی زہرا پر وہ مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر وہ روشن دنوں پہ پڑتی تو وہ روشن دن سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے۔ عزیزو اس جملے کو آپ نے ہمیشہ سنا ہے، میری اس تاکید کے ساتھ سنیے کہ جملہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ جملہ صدیقۃ الکبریٰ کا جملہ ہے۔ یہ مصائب کا ٹکڑا کس کی زبانی بیان کیا جاتا ہے؟ جناب زہرا کی زبانی، صدیقہ ہیں یعنی حق ہے، سچ کہہ رہی ہیں، یعنی وہ اگر آپ کے سامنے دن رات میں تبدیل نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن کے اوپر وہ مصیبتیں نہیں ٹوٹی جو جناب سیدہ پہ ٹوٹی ہیں۔ جناب سیدہ نے مصیبتیں اٹھائی ہیں عزیزہ نے محترم، اسی لیے جناب سیدہ نے اس جملے کو بیان کیا، ان کی نسبت اس جملے کو بیان کیا جاتا ہے۔ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان کے زمانے کے اندر لوگ دیندار تو تھے بظاہر، لوگ اچھائیوں پر عمل تو کر رہے تھے، زمانے کی نبض سے واقف نہیں تھے، زمانے کے اندر ہونے والی چال کو نہیں پہچان سکے، زمانے کے اندر آنے والے فتنے کو نہیں پہچان سکے، نہیں پہچان سکے اس سے بچ بھی نہیں سکے، بچ نہیں سکے تو جناب زہرا کا دروازہ بھی نہیں بچا سکے۔ تاریخ کی مصیبتیں ان کو تحلیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہم ان چیزوں کو مصائب میں پڑھ کے نکل جاتے ہیں، تجزیہ چاہیے ہر چیز کا عزیز، اور تحلیل چاہیے، یہ تجزیہ اور تحلیل ہمیں بصیرت عطا کرتا ہے۔ ہوا کیا جناب سیدہ کے ساتھ؟ کون جناب سیدہ؟ کیوں میں جناب سیدہ کے مصائب سے آغاز کیا ہے؟ اس لیے کہ ایام شاید انہیں مصائب کے ایام ہیں۔ 28 سفر میں نے عرض کیا، دو تین دن پہلے 28 سفر کا دن گزرا، 28 سفر کو کیا ہوا؟ اہل بیت کے اوپر سب سے بڑی مصیبت آئی۔ کون سی مصیبت آئی؟ سن 11 ہجری میں رسول اللہ اس دنیا سے چلے، جو اہل بیت علیہ السلام کے سرپرست ہیں، محافظ ہیں، رسول اللہ کے ہونے تک اہل بیت کا حق محفوظ ہے، جب رسول اللہ جا رہے ہیں تو پھر اہل بیت کا حق محفوظ نہیں رہے گا۔ رسول اللہ اس دنیا سے کہ 28 سفر کو آج دو ربیع الاول ہے، بس کچھ ایسے ہی ایام ہوں گے 11 ہجری کے اندر عزیزوں، کہ جس میں جناب سیدہ کے اوپر مصیبتیں آئیں۔ کون سی جناب سیدہ ہیں؟ جناب سیدہ کوئی معمولی ہستی تو نہیں ہے، جناب سیدہ وہ ہیں کہ اگر ہم اپنے یہاں سے بیان کریں تو حدیث ایک قصہ کے اندر خداوند عالم رسول اللہ امام حسن امام حسین امام علی کی موجودگی میں جس شخصیت کو مرکز تعارف قرار دے وہ جناب سیدہ ہیں، محور تعارف ہیں، وسیلہ پہچان کا، پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہیں؟ خدا نے کہا فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بچے ہیں، یعنی فاطمہ کی موجودگی میں اب سب کا تعارف فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے، اور دوسروں کی روایات کے ذریعے سے بھی بیان کریں تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب کبھی جناب سیدہ رسول اللہ کے پاس مسجد میں آئیں، رسول اللہ بیٹھے ہوئے مسند کے اوپر اپنی خاصیر کے اوپر، جب جناب سیدہ آتی ہیں رسول اللہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، فقط کھڑے نہیں ہوتے، فقام علیہ، رسول اللہ آگے بڑھ کر جناب سیدہ کا استقبال کرتے ہیں۔ اس زمانے اس کو پوچھے جا کے مسلمانوں سے کہ اے مسلمانوں، یہ جناب رسول اللہ کا یہ عمل کیوں ہے؟ یہ وہ رسول ہے جس کے بارے میں خدا گواہی دے رہا ہے، وما ينطق عن الهوى، یہ نبی اپنی جانب سے کچھ کلام بھی نہیں کرتا، جس کا کلام اپنی جانب سے نہ ہو اس کا فعل اپنا کیسے ہوگا؟ وہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو کسی کی مشیت کے مطابق کر رہا ہے، وہ اگر کام کر رہا ہے تو خدا بند عالم کے حکم کے مطابق ہے، خدا کا حکم ہوگا تو رسول اللہ جناب سیدہ کا یہ احترام بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ سیدہ کو معمولی مت سمجھنا، یہ فقط باپ بیٹی کی محبت نہیں ہے، یہ مرکز طہارت ہے، آیت تطہیر کے بارے میں، سورہ حلتین کے بارے میں، محور ہیں یہ چاردہ معصومین علیہ السلام کا، یہ ادب سے گائے جناب رسول اللہ نے، ایک دن نہیں 6 مہینے کم و بیش، کیا رسول اللہ کا عمل ہے؟ کیوں ہے یہ رسول اللہ کا عمل؟ تاکہ امت دیکھے سیکھے، رسول اللہ نے فقط زبانی نہیں کیا، عمل ہی کر کے دکھایا۔ 6 مہینے جناب سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کیا کیا رسول اللہ نے؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معہد نور رسالہ والبیت الواحد، سلام و تم پر اہل بیت رسالہ، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کا گھر ہے، آپ اندر تشریف لے جائیے، اپنی بیٹی سے اندر جا کے ملاقات کیجیے۔ رسول اللہ کہہ رہے نہیں، میں سیدہ کا احترام امت کو سکھا رہا ہوں، یہ دیکھو یہ ادب ہے، در سیدہ پر احترام سے آنا، رسول اللہ آپ کے بعد امت نے در سیدہ کا احترام نہیں کیا، آپ کے بعد رسول اللہ اس امت نے سیدہ کا احترام نہیں کیا، دروازے پر آنے والے آئے سلام کرنے نہیں آئے، دروازے کو چلانے کی نیت سے آئے. جناب سیدہ کے مصائب سے بس شروع کیا ہے. آج پہلی دن جناب سیدہ کے مصائب عزیز ہوں, یہ دن ہے جناب سیدہ کی مصیبتوں. بس عزیز ہوں, وہ وقت بھی جناب سیدہ نے دیکھا کہ جب لوگ آئے, دروازے کی بے احترامی کی گئی, امام علی علیہ السلام کو باہر بلانے کے لیے آواز دی گئی کہ ابو الحسن کو باہر بھیجو, بیعت کا مطالبہ ہے, جناب سیدہ دروازے کے پیچھے آ کے کھڑی ہوتی ہے, آ کر کہتی ہیں کہ اے لوگوں, اس گھر کے اندر میں موجود ہوں, حسن و حسین موجود ہیں. کہنے والا کہتا ہے کہ ہوں تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, علی کو باہر نہ بھیجا تو ہم گھر کو آگ لگا دیں گے. یا اللہ, یہ کون سا گھر ہے؟ یہ پہلے بیت نبوت ہے, یہ نبوت کا گھر ہے جس کو چلانے کے لیے آ رہے ہیں, یہ مانند رسالت کا گھر ہے. لوگوں نے اس کے بعد پرواہ نہیں کی, دروازے پر آگ لگائی. عزیزوں, اسی دروازے اور دیوار کے درمیان سے جناب سیدہ کی آواز بلند ہوئی, یا فضہ تو خزی تھی, اے فضہ میرا ہاتھ تھام, مجھے باہر نکال, اے فضہ میرا محسن شہید ہو گیا. عزیز و بزیز, جناب سیدہ پر آنے والی مصیبتیں جن کے یہ ایام ہیں, انہی دنوں میں جناب سیدہ نے اس مصیبت کو دیکھا. میں کہوں گا جناب سیدہ ہم آج بھی مشکل میں پڑتے ہیں, امام علی کو پکارتے ہیں, آپ نے اس مصیبت کے وقت میں علی کو یاد نہیں کیا, آپ نے فضا کی مدد طلب کی, آپ نے کہا فضا آ میرا ہاتھ تھا, مجھے درمیان سے نکال, دروازے اور دیوار کے درمیان سے. جناب سیدہ شاید آواز دے, میں علی کو کیسے آواز دوں؟ علی کی مظلومیت کا عالم تو یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں میں رسی باندھ دی گئی ہے, کوئی علی کا دفاع کرنے والا موجود نہیں ہے. میں علی علیہ السلام کو کیسے آواز دوں؟ علی کو گلے میں رسی ڈال کر کھینچا جا رہا ہے, علی کا کوئی دفاع کرنے والا موجود نہیں ہے. جناب سیدہ کا دل کتنا دکھا ہوا ہے. عزیزوں, انہی ایام میں جناب سیدہ نے امام علی سے ایک دفعہ پوچھا, علی میں نے سنا ہے کہ مدینے میں کوئی آپ کو سلام نہیں کرتا. امام علی پلٹ کر کہتے ہیں, سیدہ بات اس سے آگے کی ہے, سلام میں کروں تو جواب کوئی نہیں دیتا, جواب کوئی نہیں دیتا. بس عزیز, اسی دکھی دل کے ساتھ جناب سیدہ اس دنیا سے گئی ہیں, اسی لیے وصیت کر کے گئی ہیں کہ اہلی میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں دفنائیے گا. اہلی میں نہیں چاہتی کہ جنہوں نے مجھے اذیت دی ہے ان کو آپ میرے جنازے پہ آنے کی اجازت دیں. بس عزیز, وہ وقت بھی آ گیا جناب سیدہ کی شہادت کو مکمل کر کے آپ کی زحمت تمام کروں کہ جناب امام علی علیہ السلام مسجد میں جا رہے ہیں اور جناب سیدہ علی سے کہتی ہیں, علی تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس بیٹھ جائیے, میری وصیتوں کو سن لیجئے, اس کے بعد آپ دوبارہ سیدہ کی باتوں کو سننا پائیں گے. یہ آخری کلام ہے عزیزوں, کس قدر شدید جملہ ہوگا مولا علی کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس مدینے میں اگر علی کا کوئی غمخوار ہے تو وہ فاطمہ زہرا ہے. اب فاطمہ زہرا بھی رخصت ہو جائیں گی تو علی کا کوئی غمخوار بچے گا نہیں, علی کس سے اپنے درد دل کو بیان کریں گے؟ بس عزیز, جناب سیدہ کہتی ہیں, علی میرے پاس بیٹھ جائیے, میری وصیتوں کو سن لیجئے. علی, میری وصیتوں میں سے پہلی بات یہ ہے, علی میں آپ کے اس گھر میں بھی آ کر آئی تھی, اگر آپ کے اس گھر میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو مجھے معاف کیجئے گا. میرے مولا یہ جملہ سن کر تڑپ جاتے ہیں, تڑپ کر کہتے ہیں, سیدہ یہ جملہ آپ نہ کہیے, آپ کے لیے تو آیت تطہیر نازل ہوئی ہے. ہاں, علی آپ سے شرمندہ ہے, آپ رسول کی بیٹی تھیں, آپ نے اس گھر میں فاقوں میں زندگی گزاری ہے, چکیاں چلائی ہیں, آپ کے ہاتھوں میں آبلے پڑ جاتے تھے, آپ کو بعض اوقات کھانا میسر نہ ہوتا تھا. اے سیدہ, علی کی غربت کی مظلومیت کی شکایت نہ کیجیے گا. اس کے بعد جناب سیدہ نے کہا, علی میری وصیت یہ ہے, جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو میرے جانے کے بعد آپ خود مجھے غسل دیجئے گا, آپ خود مجھے کفن دیجئے گا. اے علی, آپ ہی مجھے قبر میں اتاریے گا. اس کے بعد اے علی, میرے قبر کو بند کرنے کے بعد جائیے گا نہیں, تھوڑی دیر وہاں بیٹھ جائیے گا, علی میری قبر پہ آتے رہیے گا. یہ وصیتیں میرے مولا سے جناب سیدہ نے انجام دی ہیں. عزیز, اس کے بعد میرا مولا مسجد میں گیا ہے, جناب سیدہ اپنے حجرے میں گئی ہیں, جناب سیدہ نے حجرے میں تحلیل و تسبیح کو کرنا شروع کیا, اسماء صحن میں ٹہل رہی ہیں, دل گھبرایا گھبرایا سا ہے. اللہ کے رسول کی بیٹی کی گویا آخری لمحات ہے. اب جو تھوڑی دیر کے بعد سنا, حجرہ رسا حجرہ فاطمہ سے آواز آنا بند ہو گئی, انا للہ و انا الیہ راجعون, فاطمہ زہرا اس دنیا سے رخصت ہو گئی. عزیزوں, وہ وقت بھی آ گیا, بچوں نے آ کر اپنی ماں کو دیکھا, دیکھا ماں کوئی جواب نہیں دیتی ہے, دعا
دوڑے ہوئے مسجد میں کہ بابا ہم یتیم مادر ہو گئے، بابا ہماری ماں رخصت ہو گئی۔ عزیزو بس تاریخ نے ایک نقل کر اس طرح سے نقل کیا، علی مرتضی زمین پر بیٹھ گئے گویا علی کے قدموں کی طاقت چھن گئی ہو، علی کی مونس و غمخوار اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بس میرا مولا گھر میں تشریف لے کر آئے، فاطمہ زہرا کو غسل و کفن کے مراحل کی تاباری آ گئی۔ اب جو علی نے غسل دینا شروع کیا، اسماء نے کہا مولا مجھے بھی اجازت دیجیے فاطمہ زہرا کے غسل میں شریک ہو جاؤں۔ علی علیہ السلام نے اجازت تو دی مگر ایک بات کہا، اسماء اپنے اوپر ذرا تحمل رکھنا، ارے زہرا کا غسل ہے۔ بس تھوڑی دیر بعد ہی عزیزوں جہاں غسل دیا جا رہا تھا وہاں سے علی کے چیخنے کی آواز بلند ہو گئی۔ اسماء نے کہا مولا مجھے صبر کی تلقین کی تھی مگر خود صبر نہ کر سکے۔ علی کی آواز آئی، ارے کیسے صبر کرتا، فاطمہ زہرا کا شکستہ پہلو، فاطمہ زہرا کا نیل زدہ۔ ارے فاطمہ نے یہ دن ایسے گزارے، پہلو شکستہ رہا کبھی شکایت نہ کی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ استوصل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار تو رحمت کا واسطہ، جہاں فرش عذاب بچھایا اس فرش عذاب پر آنے والے مومنین و مومنات کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ خدایا تو رحمت کا واسطہ اس دوران غیبت کبریٰ میں ہم سب کے ایمان کی محافظت فرما۔ پروردگار تو رحمت کا واسطہ دنیا میں اس وقت جو مومنین بے روزگار ہیں ان کو روزگار مرمت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عنایت فرما، تمام مراجع اعظام رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما۔ خدایا اس آخری دور کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہماری اولاد و نسلوں کو محفوظ فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے زمانے کے امام کی زیارت کے قابل بنا، اپنے زمانے کے امام کے ظہور کے لیے ان کی زبور کی زمین سازی کے لیے جو فرائض ہم پر عائد ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔